کچھ عطا کرتی ہیں اس حوالے سے. اس میں ابھی مجھے وہ گفتگو نہیں کرنا جو پہلے ہم نے کبھی فطرت کے بارے میں کی تھی, اور اس میں وہ بھی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس میں ہم نے سب سے پہلے اپنا بنیاد بنایا تھا سورہ روم کی آیت نمبر 30 کو, کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, جو آیت فطرت ہی کہلاتی ہے سورہ روم کی آیت نمبر 30. اور پھر اس کے لیے ہم نے مدد لی تھی آیت الست جو کہلاتی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 ہے, کہ الست بربکم قالوا بلا, یہ بھی فطرت سے ہی متعلق ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے دو حصہ سلسلہ آیات کو اور ملایا تھا, جو ایک سورہ یونس میں آیت تقریباً 22 سے 25 تک ہیں, اور سورہ عنکبوت کی آیات 65-66. یہ سارے ان سے ملا کے ہم نے پوری فطرت کو سمجھا تھا, لیکن آج میں تھوڑا سا ایک دوسرے انداز سے اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ایک مثال کے ذریعے سے. کیونکہ قرآن کریم کی جو سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ قرآن کریم نے نظریات بھی پیش کیے ہیں, معارف بھی سامنے رکھے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو مثالوں کے ذریعے بھی سمجھایا ہے, تاکہ ہم جیسوں کے لیے آسانی سے سمجھ میں آنے کی راہ فراہم ہو سکے. شاید آپ نے اب تک اس چیز پر غور نہ کیا ہو کہ قرآن کریم نے انبیاء کو جس انداز سے پیش کیا ہے وہ طریقہ ہے کہ جو ہمارے لیے لائق پیروی اور ہدایت ہے. اس جملے کو خاص طور سے ذہن رکھیے, یعنی انبیاء کی سیرت اس طریقے سے نہیں بیان ہوئی جیسے کہ وہ ان کی حقیقت ہے, اگرچہ کہ جو ہوشیار اور بیدار ذہن ہے وہ کچھ اندازہ کر سکتا ہے اس کے بارے میں, لیکن انبیاء کی سیرت اس طریقے سے بیان ہوئی ہے کہ وہ ہمارے لیے لائق پیروی اور اتباع ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے جو میں آپ کے اوپر فیصلہ کر رہا ہوں, بہت اہم بات ہے. یعنی جتنی چیزیں انبیاء کے حوالے سے بیان ہوئی قرآن میں وہ سب کی سب ہمارے لیے لائق اتباع اور پیروی اور ایمولیشن, یعنی ان میں سے ہم کسی ایک کے بھی بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, یہ کچھ کو نہیں ملے گا. جو چیز نہیں ملنے والی ہے اس کا کوئی ایسا ذکر ہمارے سامنے کیا نہیں. جیسے ہم لوگ بعض اوقات ایک یہ فیشن ہمارے یہاں چلا ہے کہ ہم معصومین علیہ السلام کی حقیقت اور نوع کے بارے میں بات چیت کرنا شروع ہو جاتا ہے, جبکہ احادیث میں اس قسم کی چیزوں کے بارے میں سختی سے ممانعت ہے. اور ایک حدیث آپ غور کیجیے گا, آپ پڑھیے گا, چہل حدیث اور تمہیں کی, اس کی آخری محل 5-7 حدیثوں میں سے, جس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ کیا معصوم, کیا اولیاء خدا, کیا مومن حقیقی, ان میں سے کسی کے بارے میں تم ذرہ برابر نہیں جان سکتے کہ یہ اصل میں ہے, ان کی اصل حقیقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شے کی ایک ملکوت ہے, جو ہم کر چکے ہیں, وہ بیدے ہی ملکوت کل شے. تو ولی خدا کی ملکوت کیا ہے اس کے بارے میں کیا جانوں, مجھے کیا پتا اس کے بارے میں کہ میں اس پر بحث کرنا شروع کروں کہ علی علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے, یہ جناب سیدہ کی حقیقت کیا ہے, یا اجماع کی ہو. وہ تو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مومنین کے بارے میں بھی ویسی باتیں نہ کرو, تم تو مومن حقیقی کی بھی حقیقت کے بارے میں نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا ہے. تو قرآن کریم نے نبیوں کو ہمارے سامنے اس انداز سے نہیں پیش کیا کہ ہم ان کی حقیقت پر یا ان کی حقیقی درجات یا معنویات پر بحث کریں یا بات کریں.
ابھی ہم نے فرمایا کہ انبیاء کا جو تذکرہ ہے وہ اس انداز سے کہ پیروی اور اتباع کے, مگر معجزوں کا جو تذکرہ ہے تو اس میں معجزوں کا تذکرہ ہے اس میں تو پیروی اور اتباع کا کوئی سلسلہ نہیں ہو سکتا.
معجزات تو دیکھیں ہمیشہ خارج آتا تھا, یعنی معجزات سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو لوگوں کے سامنے رکھی گئی ان کے اثبات نبوت اور رسالت کے لیے. ظاہر ہے کہ انبیاء کے اندر نبوت اور رسالت کا جو پہلو ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے, تو وہ چیز جو مخصوص ہے نبوت اور رسالت سے وہ دوسروں سے باہر ہے, لیکن جو ان کی اپنی ذات اور شخصیت کے حوالے سے باتیں کی اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق نبی کی ولایت سے ہے، اس کا تعلق نبی کی ولایت سے ہے، تو جتنے امور نبی کی ولایت سے متعلق ہیں وہ اچھا نبی کے کام کے پیرا، جتنے امور ان کی نبوت اور رسالت سے متعلق ہیں، ظاہر ہے کیونکہ دوسرا انسان نبی اور رسول نہیں ہے، خدا نے اس کو یہ عہدہ نہیں دیا تو وہ چیزیں بھی نہیں. اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں سے ایک پہلو وہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نے ان کو ایک انسان سادہ ترین اور فطری کے طور پر پیش کیا، ایک ایسے انسان کے طور پر جناب ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا ہے کہ جس نے ابھی تک باہر کی دنیا میں سے کچھ بھی نہیں دیکھا. شاید یہ جملہ آپ کو بہت عجیب لگ رہا ہو کہ یہ ایسا کون سا واقعہ ہے، ایسی کون سی جگہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک دو چیزیں جو روایات اور تاریخ میں ہیں، صرف ایک دو جملوں کے حوالے سے عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی جب ولادت ہونے والی تھی تو اس زمانے کے بادشاہ کو اس کے نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت ختم کرے گا، خطرہ ہے. تو اس نے بھی کسی طریقے سے اپنے جاسوس اور سپاہی مقرر کر دیے تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام متولد ہوئے ہیں تو اس کے بعد ان کی والدہ نے ان کو آبادی سے دور ایک غار میں لے جا کر پوشیدہ کر دیا تھا اور اس غار کے اندر ان کی پرورش ہوئی. اور ان کی جیسا کہ عام طور سے معصومین علیہ السلام کے حوالے سے یہ جملے آتے ہیں کہ ان کی گروتھ، فزیکل گروتھ بھی بہت کوئک ہوتی ہے، یعنی اتنی سلو نہیں ہوتی، تیز رفتاری سے. تو یہ جو واقعات بیان کیے ہیں قرآن کریم نے، یہ اس وقت کے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر پہلی دفعہ آبادی میں ہیں. یعنی اس کا بیک گراؤنڈ یہ کہ اس سے فطرت آپ کو سمجھ میں آئے گی. ابھی ابراہیم کچھ بھی نہیں جانتے، نہ ایک لفظ انہوں نے پڑھا ہے، نہ سیکھا ہے، نہ ان کی کوئی تربیت ہے، نہ تعلم ہے، نہ کچھ ہے، صرف ایک انسان کے ساتھ ہے. اور قرآن کریم کی جو سب سے بڑے حسن و خوبصورتی ہے کہ مختلف قسم کے الفاظ ہمارے لیے بطور ایک اشارہ اور سائنس رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن سے ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ میں جلد از جلد آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کم از کم چار صورتوں میں تفصیل سے ہیں، ویسے تو بہت ہیں لیکن کم از کم چار صورتوں میں ذرا تفصیل سے ہیں. سورہ انعام اس میں آیت 74 سے 88 تک ہیں، سورہ شعراء ہے، سورہ وفاقات ہے، سورہ انبیاء ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تفصیل سے بیان کیے ہیں. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ان پر تلاوت کرو ابراہیم کی خبر کو. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. اب یہ لفظ ہمیں کسی طرف متوجہ کر رہا ہے، ابراہیم کی خبر تلاوت کرو. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب اس نے اپنے اب سے اور اپنی قوم سے، یہاں پر یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ اب یعنی جو حاضر کل کی طرف جو اشارہ ہے، بطور ابو ابراہیم وہ حاضر جناب ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ نہیں تھا، بلکہ جناب ابراہیم کے والد بزرگوار کا نام روایتوں میں، اہل بیت کی روایتوں میں تارخ آیا ہے، تے الف رے اور خے، تارخ، یہ جناب ابراہیم کا حقیقی باپ نہیں تھا. اس کے لیے مختلف وجوہات ہیں کہ یا اس نے پرورش کی تھی، یا یہ ان کے خاندان کا بزرگ تھا، یا ان کے اجداد میں سے کوئی تھا، یا قوم کے بزرگوں میں سے کوئی تھا، کیونکہ بعض اوقات قوم کے بھی جو بڑے ہوتے ہیں ان کو باپ یا گارجین کے طور پر مخاطب کیا جاتا ہے، تو یہ ان میں سے کوئی تھا. ابراہیم نے اپنے اب سے کہا اور قوم سے کہا، ما تعبدون، تھوڑی سی اتنی عربی میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ محسوس کر سکیں گے کہ عربی زبان میں جب آپ پریفر کرتے ہیں یا ہر زبان تو آپ کے پاس کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غیر ذوی العقول یا غیر جاندار چیزوں کے بارے میں بولے جاتے ہیں. جیسے انگریزی میں جب آپ اٹ یا دس یا دیٹ کہتے ہیں تو آپ کا اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے جو بے جان ہے. اور جب آپ ہز اور ہم اور دے اور دیم کہتے ہیں تو آپ وہی اشارہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جاندار کے بارے میں بات کریں. تو ماں تعبدون, ماں کا جو لفظ ہے وہ دونوں کو سمیٹتا ہے لیکن عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے غیر ذوی العقول کے بارے میں. یعنی آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے, بعض اوقات آپ کئی زندہ چیزوں کے بھی بارے میں کہتے ہیں یہ کیا ہے, جب آپ اس کا ادراک نہیں رکھتے, شعور نہیں رکھتے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا ہے. ایسا ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں بالکل کچھ نہیں پہچانتے تو آپ پہلا سوال کیا کرتے ہیں یہ کیا ہے. تو ماں تعبدون یہ کیا ہے جس کی تم مطلب کرتے ہو؟ اگر عقلی موجودات کے بارے میں بات کی جاتی تو لفظ کیا آتا؟ من. ماں تعبدون یہ کیا ہے جس کی تمہیں بات. اب یہ جملہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ ابھی کوئی بچہ یا لڑکا یا ایک ایسا انسان ہے کہ ابھی تک دیکھا نہیں ہے اس نے کہ یہ میرے شہر کا میری قوم کا کیا ماحول ہے, یہ کیا کرتے ہیں, کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. پہلی نظر پڑی ہے اور پہلا سوال کیا ہے. کس چیز کے بارے میں پہلا سوال کیا ہے؟ کس کی بندگی کرتے ہو؟ یہ کیا ہے جس کی بندگی کرتے ہو؟ یہ فطرت کا پہلا کوشچن ہوتا ہے. فطرت جو ہے نا, یہ وہی چیز ہے کہ آپ یہ مثال جو قرآن نے دی ہے جناب ابراہیم کی, یہ سادہ ترین شخص کی مثال ہے کہ جس نے ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا ہے, زندگی, معاشرہ, معاشرت, تربیت, انسان, لوگ کچھ نہیں دیکھے. جیسے ہی وہ اپنے اس ماحول میں آئے بڑے ہونے کے بعد تو پہلا سوال کیا کیا؟ یعنی اس میں بھی حکمت خداوندی تھی نا کہ تاکہ ابراہیم جلدی جلدی بڑے ہو جائیں, جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حکمت خداوندی تھی کہ ابراہیم اپنے معاشرے میں آنے سے پہلے ایک سال یا دو سال میں اتنے بڑے ہو جائیں جتنا کوئی 10-12 سال کا بچہ ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ جب اس حالت میں اپنے معاشرے میں آئیں گے تو بادشاہ کے سپاہیوں کو یہ خیال بھی نہیں گزرے گا کہ یہ بچہ ہاتھ میں پیدا ہو, تو یہ 10-12 سال کا ہوں سے ہم کا پہلی دفعہ اس ماحول کو دیکھ رہے ہیں. پہلا کوشچن اپنے اب سے بھی اور اپنی قوم سے بھی, ماں تعبدون, اور یہ لفظ ہے ماں جو ہے یہ ان کی سادگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ابھی انہیں کچھ نہیں پتا یہ کیا ہے, یہ کیوں ستاروں کے آگے کوئی جھک رہے ہیں, کوئی بت بنائے ہوئے ہیں, مورتیاں بنائی ہوئی ہیں, کہتے ہیں یہ کیا ہے سب کچھ جس کی بندگی کر رہا ہے. انہوں نے جواب دیا. اب آپ دیکھیں جواب بھی ایسا ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کسی بچے کو بتایا جا رہا ہے. قالوا نعبدوں اصناما, ہم بندگی کرتے ہیں ان اسنام کی, ان بتوں کی. یعنی ابراہیم کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو اسنام یا بت کہنا چاہیے. یہ لفظ بھی ان کو جواب میں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم بندگی کرتے ہیں اسنام کی. فنزلوا فنزلوا عاکفین, اور ان کے پاس حالت اعتکاف میں یعنی ان کی قربت کے لیے ان کے پاس بیٹھتے ہیں. اب ابراہیم کا اگلا سوال, اب دیکھیں بالکل بچے والی فطرت کوشچن, قال هل يسمعونكم اذ تدعون. اب ابراہیم نے اپنی جو ضمیر ہے اس کو بے جان سے جاندار میں بدلا, کیونکہ یسمعون, یفعلون, یوقنون یہ ساری ضمیریں کس کے لیے, یہ سارے ترکیبیں کس کے لیے استعمال ہوتی ہیں؟ جانداروں کے لیے. اب ابراہیم علیہ السلام ماں یا بے جان والے انداز سے بات نہیں کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کا دوسرا لیسن یہ ہے کہ کسی بھی بے جان کی بندگی تو ہو ہی نہیں سکتی. سب سے پہلا کوشچن کیا ہے؟ کس کی بندگی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بندگی کرتے ہیں اسنام کی, ان کے پاس بیٹھتے ہیں, ان کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. اب ابراہیم نے اس کو چینج کیا غیر ذوی العقول سے صاحبان عقول اور موجودات زندہ والی لینگویج استعمال کی. حل یسمعون کم, اب یہ بچہ والا سوال ہی ہے, کیا یہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ یعنی جس کی بندگی کی جائے اسے کیسا ہونا چاہیے, جس کے آگے جھکا جائے کہ میری پکار تو سنے. حل یسمعون کم اذ تدعون او یدفعون کم او یضرون, تمہیں نفع پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ یہ جو اسنام ہیں جن کو ہم پوج رہے ہیں, جن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نفع نقصان کچھ سماعت ہے کہ تمہارے لیے نہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. اب وہ بیچارے کیا جواب دیں قوم والے؟ انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا, نہیں بلکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا. کزان لے کر یفعلون کو ایسے ہی کام کیا کرتے ہیں. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون, انہوں نے کہا کہ یہ جن کی تم بندگی کرتے ہو یہ بھی اور تم بھی اور تمہارے سارے گزرے گزر جانے والے آبا و اجداد. فإنهم عدو لی, یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں. اِلَّا رب العالمین, یہاں پر ایک اور بہت خوبصورت نقطہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آبا حکم کا لفظ استعمال کیا, تمہارے آبا و اجداد. اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم کے اپنے آبا و اجداد کبھی بتوں کے آگے جھکنے والے نہیں تھے. جس طریقے سے کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر آپ پڑھیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آبا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب میں ملت کروں, آبائی میرے آبا. لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ما کنتم تعبدون, جن کی تم بندگی کرتے ہو, انتم وآباؤکم الاقدمون, اور تمہارے جتنے گزر جانے والے آبا ہیں تمہارے آبا و اجداد. ان ابراہیم کے آبا و اجداد میں کوئی بتوں کے آگے سر دیکھنے والا نہیں, ورنہ پلٹ کے یہ جواب ملتا کہ تمہارے باپ دادا بھی تو نہیں کام کرتے تھے. کیونکہ اس معاملے میں لوگ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, ہوتے ہی نہیں کہ اگر آپ کسی کے آبا و اجداد کو یہ کہیں کہ یہ میرے دشمن ہیں میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں تو فوراً جواب میں آپ کے آبا و اجداد کو بھی سننا پڑے گا. لیکن یہ بات بھی اس معاشرے میں مسلم تھی کہ ابراہیم کے آبا و اجداد ایسے نہیں ہیں, تبھی انہوں نے خاموشی سے سن لیا تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ فطری ہے. فطرت کیا ہے؟ کس کے آگے جھکو, کس کی بندگی کرو؟ جس کی بندگی کرو اس سے رشتہ بھی جوڑ سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ خالی ہوائی باتیں, اس کی میرے کو رشتہ داری اور تعلق بھی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ میری سنے گا میری بات, مجھے کوئی نفع پہنچائے گا, مجھ سے نقصان دور کرے گا, کچھ کرے گا میرے ساتھ ہی نہیں کرے گا؟ اور اس سے زیادہ تو فضول بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک کام کر کے دیکھ لیا تو بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے بھاگے جا رہے. سمپل لاجک, جیسے میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا, یہ ہے فطرت. یہ فطرت ہے. ابھی ابراہیم بالکل سمپل ہے, سادہ انسان, کچھ نہیں بتاؤں گا. اور یہ چار چھ آئٹم بھی تھوڑا سا سنتے رہیے. سورہ الانعام, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, جب ابراہیم نے کہا اپنے اب آزر کو, اَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, کیا تو ان اسنام کو ان بتوں کو الہ یا معبود کے طور پر اختیار کرتا ہے؟ اچھا مجھے اس سنانا یہی آیتیں تھیں لیکن تھوڑا سا ان آیتوں سے بیک گراؤنڈ ڈالا ورنہ یہ واضح نہیں ہوتا, کیونکہ یہ واقعات اور اس کے بعد ہیں کہ پہلے ابراہیم جب پہنچے ہیں اپنے شہر میں تو انہوں نے کیا, کس کی عبادت کرتے ہو؟ پہلا کوسچن یہ تھا. انہوں نے جواب دیا ان کی, یہ اسنام کی. انہوں نے کہا یہ اسنام کیا کرتے ہیں؟ इनके फंक्शंस क्या हैं, इनका बेनिफिट्स क्या है, उन्होंने कहा ये सब तो हमें नहीं पता, बस हमने अपने आबाओ अजदाद को ये सब कुछ करते देखा तो हम भी कर रहे हैं। वो कहते हैं तुम भी, ये भी और ये आबाओ अजदाद भी तुम्हारे सब के सब मेरे दुश्मन, इल्ला रब्बल आलमीन, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। अब ये बात की बात, जब उन्होंने कहा इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिन मुबीन, मैं देखता हूं तुझे और तेरी कौम को फी ज़लालिन मुबीन, खुली हुई गुमराही। जब इब्राहिम यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए कि उन्होंने अपने अब और अपने कौम की इस रविश को रद्द कर दिया, ठीक है मुझे नहीं, इस किस्म की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, तो खुदा ने उन्हें क्या अता किया, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ। आप गौर फरमाइए, हमारी जिंदगी अगर मैं दो तीन चीजों में उसको समेटूं, परागंदा और मुंतशिर अफकार की असीर है, ये बात दुरुस्त है, परागंदा और मुंतशिर अफकार, उसके बाद मादी और हैवानी ख्वाहिशात की असीर है, दुरुस्त है ये बात, जिस्म के आगे कुछ नहीं सोचता, शहवात के अंदर वर्क है, ये वो चीजें हैं कि जो हमें हमारी फितरत असली की तरफ मुतवज्जे नहीं हो रही। मैसेज क्या है, ये है मैसेज कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने फोकस को अलग चीज से नहीं हटने दिया, और जब इंसान ऐसा होता है तो उसकी तरक्की की रफ्तार हैरत अंगेज होती है। यानी ये नहीं है कि खुदा के पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि तुम्हें 50 साल पढ़ना पड़ेगा तो कुछ सीखोगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस दिन तुमने अपनी फितरत पर पड़े हुए पर्दों और गर्द को हटा दिया, ये सब कुछ नजर आया, जिस दिन और जिस वक्त, जिस लम्हा और जिस लहजा, तो जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, हम माशाल्लाह कंप्रोमाइजेस भी बहुत करते हैं, खासतौर से खुदा के मामले में, इब्राहिम के पास कोई कंप्रोमाइज नहीं था। अगर अब कुरान उसको कह रहा है तो जाहिर है उसके कुछ एहसान होंगे और इब्राहिम भी मान रहे हैं उसके एहसान, लेकिन कह रहे हैं इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, तुम हो सकता है मेरे परवरिश को निंदा हो, तुम मेरे बाप की तरह हो, लेकिन तुम्हारी गुमराही से मेरी कोई दोस्ती नहीं। इन्नी अराका, जब अपने बाप से क्या कहा, इन्नी अराका, मैं तुझे देखता हूं, वक्का और तेरी कौम को देखता हूं, भी वाले मुबीन, कोई रू रियायत इसमें मद्देनजर नहीं है। तो फौरन खुदा की तरफ से क्या तोहफा मिला, वक़ज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावात वल अर्ज़, वो पर्दे जो मेरे और आलम मलकूत के दरमियान पड़े हुए हैं वो इब्राहिम के सामने खड़े हैं। इन पर्दों के हायल होने और हटने में सिर्फ क्या वजह है कि मैं अपना क्लियर कट फैसला नहीं लेता हूं, मैं ये फैसला नहीं लेता हूं, मैं इसमें फंसा हुआ हूं सारी चीजों में, अपनी फिक्र को फोकस नहीं करता हूं तौहीद पर, मैं खुदा को ये फैसला नहीं सुनाता हूं कि मैं खुदा बस मुझे यही चाहिए और मुझे किसी चीज से दिलचस्पी नहीं है। जैसा कि हम बार बार हमें इसकी तकरार करते रहना चाहिए कि इसकी बेहतरीन मिसाल आम इंसानों में हमारे सामने करवा है कि जिन 50-60 आदमियों ने क्लियर फैसला दिया था अपना, वो कहां से कहां पहुंचे, सही मानों में फर्शताश के जैसा। यानी आप खाली एतराज करेंगे ना, ये हम पैगंबर वरुल अजम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए जरूरी है कि मैं दूसरी भी मिसालें आपके सामने रखूं। अगर चाहिए खुद मैं नहीं समझता कि ये चीजें हमारे लिए नहीं हो सकती, ये फैसला हम नहीं ले रहे, کہ مجھے صرف اور صرف توحید سے دلچسپی ہے، محدود حقیقی سے دلچسپی ہے، اور کسی سے نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہے نا. باپ کی جگہ جو شخص ہے، جو قوم ہے، ابراہیم کہہ رہے ہیں تم دشمن ہو میرے، تمہارے آبا و اجداد جو ان سنتوں کو لیتے ہوئے چلے ہیں وہ بھی میرے دشمن ہیں، دشمن ہیں، ان سے میری دشمنی ہے. تو خدا نے کیا ادا کیا، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کا ملک نہیں دکھایا، ملکوت دکھایا، حقیقت دکھایا. وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ صاحبان یقین میں سے ہو جائیں. اب اس کے بعد تین آیتیں جو فطرت کو میں مختصر، بس دلچسپ چاہ رہا تھا کہ اس کو بہت تفصیل سے بیان کروں لیکن مختصر، تین آیتیں ہیں کہ جس میں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے محاجہ کر رہے ہیں، الفاظ قرآن کی لغت میں حجت کر رہے ہیں. فلما جن علیہ اللیل، اب جب ابراہیم پر رات آ گئی، رات کا پردہ چھا گیا، سامنے آ گئی، رات چوک کا بعد جب رات آ گئی، پردہ شب نمودار ہو گیا، تو دیکھا ایک کوکب ایک ستارے کو. اب اس پر بحث نہیں کرنا کہ ستارہ کیوں کہا، ستارے کیوں نہیں کہا، روایتوں سے اس میں تھوڑی سی تائید حاصل ہوتی ہے کہ شاید یہ زہرہ کی طرف اشارہ ہو کہ جو سر شام ہی نمودار ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے، زہرہ سیارہ کا واقعہ، کوکب ایک ستارہ نمودار ہو. اب ابراہیم کہہ رہے ہیں قالا ھذا ربی، ھذا ربی، کیا مطلب یہ نہیں، کیا نہیں بلکہ یہ میرا رب ہے، کیونکہ ان کی قوم میں ستارہ پرست بھی تھے اور دوسرے ملک سے بھی، اور جو بیٹھے یہ میرا رب ہے. فلما افلا قال لم احد قل آفلین، پھر وہ افلا افول جسے کہتے ہیں غروب ہو جانے، ڈوب ہو جانے. اب ستارہ زہرہ جو ہے وہ بہت دیر تک نہیں رہتا رہا، ایک دو گھنٹے کے بعد غروب. فلما افلا، جب قبول ہو گیا، قال لا احب الآفلین، یہ فطرت کا دوسرا مین کریکٹرسٹک. ابھی آپ کے بعد واضح ہے، اور اس میں انشاءاللہ یہ بات سامنے آئے گی کہ ایسا لگتا ہے کہ ابراہیم چاند ستاروں اور سورج کو بھی شاید پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، یا ابھی تک ان کو وہ الفاظ نہیں پتا چلے کہ جو ان اجرام فلکی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ ابھی آگے آئے گی بات. اچھا، ستارے کو دیکھا انہوں نے، کوکب کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے. یہاں پر لفظ رب آپ کے توجہ ہے، فطرت سب سے پہلے کس چیز کو پکارتی ہے؟ فطرت طلب کرتی ہے معبود کو، لیکن فطرت کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنا رشتہ کس سے جوڑے، کس کو ڈھونڈے، رب. رب کون ہوتا ہے؟ پرورش کرنے والا. جس طریقے سے کہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ سب سے پہلے ماں کی آغوش طلب کرتا ہے، کیونکہ وہیں سے اس کی تربیت ہونا ہے، اسی طریقے سے فطرت انسانی سب سے پہلے اپنے رب حقیقی کو تلاش کرتی ہے کہ جس کے ذریعے سے میرا وجود پروان چڑھے. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ جو میرا معبود ہے اور جو میرا رب ہے، یہ دونوں ایک ہیں الگ الگ؟ پہلا سوال کس کے آگے سر جھکانا ہے، دوسرا سوال میرا رب کون ہے، تیسرا سوال معبود اور رب ایک ہی ہیں الگ الگ؟ بات واضح ہوئی؟ اس سب کے سب فطرت سے ابھرنے والی، اٹھنے والی میرا رب. ہاں سر ربی، اب ابراہیم کس کی تلاش میں؟ رب کی تلاش. فلما افلا، ڈوب گیا. اب ڈوبنے کی وجہ سے ابراہیم کو کیا ہوا؟ تکلیف دی. ایسے تو رب نہیں ہونا چاہیے جو مجھے چھوڑ کے چلا جائے. یہ کوئی رب ہے جیسے ہم کہتے ہیں، یہ کوئی والدہ ہے نہیں. جو ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, جو ہماری پرواہ نہیں کرتے. تو فلما افلا, جب وہ ڈوب گیا, نظروں سے غائب ہو گیا, تو ابراہیم نے کیا کہا؟ اور دیکھیں یہ جملہ بھی کیسا ہے کہ جیسے کوئی بچہ جو ہے نا وہ اپنی ماں سے کہتا ہے لا احبک, میں نہیں چاہتا آپ کو, میں آپ کو نہیں پسند کرتا, لا احبک, میں نہیں محبت رکھتا. کس سے نہیں محبت رکھتا؟ آخرین ڈوب جانے والے سے. جو ڈوب جائیں, جو غائب ہو جائیں, جو چھوڑ کے چلے جائیں, وہ میرے رب نہیں ہو سکتے, میں ان کو نہیں چاہتا. یہ ہے فطرت. اور کیوں میں یہ سب آپ کو سنا رہا ہوں مثال کے طور پر, کہ ابھی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ سادہ ترین شخص ہیں, یعنی کسی قسم کی معاشرت بھی ان کو نہیں ملی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی مثال ہے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پورا عرصہ گزار کے آئے لوگوں کے درمیان, فرعون کے در فرعون اور اس کے دربار میں, اور شاید اسی وجہ سے خدا نے 10 سال ان کو حضرت شعیب کے پاس گزاروائے کہ وہ اثرات ختم ہو, لیکن نہیں کر دیا. لیکن حضرت ابراہیم سادہ ترین شخص ہیں, شخص کیا لڑکے ہیں, ان کو لا احب الآفلین, میں نہیں چاہتا ڈوب جانے والا. یہ فطرت کہ رب اور رب کو کیسا ہونا چاہیے, جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے جب بھی, یعنی کہ بچہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میری ماں وہ ہے کہ جب بھی مجھے کوئی چاہیے اس سے میرے پاس, میرا باپ وہ ہے کہ جب بھی میری کوئی ضرورت ہو اس کی طرف سے پوری ہو جائے. یہ فطرت ہے. لا پکڑ تو میں محبت ہی نہیں کرتا, کس سے محبت رکھتا ہوں, یعنی میں اپنے رب سے محبت رکھتا ہوں, لیکن وہ رب ڈوب جانے والا نہیں ہو سکتا. فلما رأى القمر بازغا, بازغا کا مطلب ہے طلوع ہونا, پھر قمر طلوع ہوا اس کے بعد, فان بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ واقعات ہیں, قمر چاند طلوع ہوا, قال هذا ربي, اب جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں, یہ میرا رب نہیں, یہ نہیں, یہ ڈوب گیا, مجھے نہیں چاہیے, میں اس کو نہیں چاہتا, میں اس سے محبت نہیں کرتا. اب یہ بڑا اور روشن نظر آیا, یہ میرا رب. اس میں ایک گونا وہ بھی ہے کہ ابراہیم کی اپنی سادگی کا بھی اظہار ہے اور تربیت بھی, کہ جو ستارہ پرست تھی, اجرام فلکی کی پوجا کرتی, اس کی تربیت بھی, یہ میرا رب. فلما افلا, وہ بھی ڈوب گیا, قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. اب یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اب ابراہیم تھوڑے سے پریشان ہو گئے, یا کم از کم اظہار ہو رہا ہے کہ ایک کے پاس گئے کہ یہ میرا رب ہے, وہ بھی غائب ہو گیا, دوسرا بڑا اور روشن نظر آیا اس کی طرف بڑھے, وہ بھی غائب ہو گیا, اب تھوڑے پریشان ہو گئے, کہنے لگے نہیں ان میں سے کوئی میرا رب نہیں ہو سکتا, لیکن اب میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ میرا رب ہے کون, کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے, اب اگر وہ میری ہدایت نہیں کرے گا تو میں پھر گمراہوں میں چلتا ہوں. یعنی جب آپ پریشان ہو, ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فطرت کی آواز ہے حق کو پانا, سچائی کو حاصل کرنا, آپ اس فطری آواز کی بنیاد پر کسی کی طرف پڑھتے ہیں, کہتے ہیں یہ میرا رب ہے. رب ایک عالم دین بھی ہو سکتا ہے, بلکہ ہوتا ہے, یہ میرا رب ہے, تو ڈوب گیا ہو. یہ نہیں کہ آپ کہیں گے اب مجھے ہفتی نہیں چاہیے, پہلا تو آپ یہ کہیں گے بھائی میں یہ ڈوب جانے والوں کو تو پسند ہی نہیں کرتا, پھر اس سے زیادہ روشن کی طرف بڑھے. جب وہ بھی ڈوب گیا تو اب آپ تھوڑی دیر کو ٹھٹک گئے, پریشان ہو گئے, آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میرا رب کوئی تو ہے جس کے پیغام اور میسج مجھے اپنے اندر سے آتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں, لیکن یہ چیز مجھے پریشان کر رہی ہے. تو اب آپ پلٹ کے کس کے پاس جائیں گے, کس کی طرف رجوع کریں گے؟ اسی کی طرف کہ جس کو آپ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ میں تیرا نام پتہ نشان تو اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں, لیکن تجھ سے ملاقات نہیں کر پا رہا, اب تو ہی میری ہدایت کر کے میں تجھ تک کیسے پہنچوں؟ یعنی کہ آپ مایوس ہو کے کسی اور طرف چلے جائیں گے. لَإِلَّمْ يَحْدِنِي رَبِّي, اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرے تو میں ضالی میں سو جاؤں. اب تیسرا مرحلہ آیا, فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً, اب سورج طلوع ہوا, قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَر, اب آخر میں وہ بات کہہ دی کہ ابھی ہم اس ربوبیت کو کہاں تلاش کر رہے ہیں, بزرگی میں, پڑھائی میں, کہ جو ہمیں بڑا نظر آ رہا ہے, جو زیادہ روشن نظر آ رہا ہے اس کو اپنا رب سمجھ کے اس سے قریب ہو رہا ہے. یہاں پر ایک بہت عجیب ہے. یہ فلما افلت, اس سے پہلے جب کوکب کی بات آئی تو اگلا جملہ کیا ہے, فلما افلا, قمر کی بات آئی فلما افلا, شمس کی بات آئی فلما افلت, کیا بتا رہے ہیں؟ افلا سے افلت میں تبدیلی کیا بتا رہی ہے؟ افلا مذکر, افلت مونس, ان لغوی اعتبار سے کوکب اور قمر مذکر ہیں اور شمس مونس ہے. تبھی آیت یہ کہہ رہی ہے فلما افلت, انہیں غروب ہوا تو مونس کسی کا استعمال. حضرت ابراہیم شمس کو دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی, کیا کہنا چاہیے اگر حاضا اکبر, اگر آپ درست لینگویج استعمال کریں تو کیا کہنا چاہیے؟ حاض ہی رب, یہ ہونا چاہیے نا, حاضا تو نہیں ہے اگر, تو یہ بات محسوس ہو رہی ہے. یعنی کوکب اور قمر کے لیے کہا حاضا ربی درست ہے, اس لیے تو مذکر ہے, لیکن شمس یا سورج عربی زبان میں مؤنث ہے, جس کا ثبوت خود آپ کو اگلے ٹکڑے سے مل رہا ہے. افلا نہیں ہے, افلت ہے. حضرت ابراہیم اس کو کہہ رہے ہیں حاضر ربی حاضر اکبر, اتنی سادگی ہے ابھی کہ ابھی زاویہ تو یہ کہیے کہ ابراہیم سورج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, کہ انہیں یہی نہیں پتا کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. یا یہ کہیے کہ ابراہیم ابھی تک زبان کے استعمال سے درست طور سے واقف نہیں ہے, کہ جو کچھ مجھے دیکھنا ہے اس کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کروں یا مؤنث کا استعمال کروں. اس کے مقابلے میں ایک اور جملہ بتاؤں کہ یہ ایسا کیوں ہے. یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ بقرہ آیت الکرسی کے بعد کیا ہے, نمرود سے جو حجت کی ہے اس میں سورج کا بھی ذکر آیا ہے نا, ذکر کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دیکھا. وہاں پہ جملہ کیا ہے, فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, بِهَا مُؤَنَّث ہے. یعنی وہاں پر حضرت ابراہیم یہ گرامیٹیکل مسٹیک نہیں کر رہے, وہاں پر بھی جب سورج کا ذکر کر رہے ہیں تو وہاں پر بالکل صحیح گرامر یوز ہو رہی ہے, فَأْتِ بِهِ نہیں ہے, فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, کہ جو صحیح کریکٹ ورڈ ہے وہ یوز ہو رہا ہے. تو یہ اتنی شروع کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بالکل ایک سادہ اور فطری انسان ہے, کہ جو شاید اجرام میں فلکی کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, یا شاید ابھی ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جس زبان پہ اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے, کہ یہ اکبر ہے فلما افلا, جب وہ بھی ڈوب گیا تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو رب ہے وہی معبود ہے اور وہی وحدہ لا شریک. یا قوم انی بریء مما تشرکون, تمہارے شرک سے میں بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی, میں نے اپنے رخ کو اپنی جہت کو موڑ لیا, قائم کر لیا, للذی, شاید ابھی ابراہیم کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ میں اس کے لیے لفظ کون سا استعمال کروں, اللہ بولوں کیا بولوں. اس کی ایک ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں, انی وجہت وجہی للذی, میں نے اپنی جہت کو پھرا لیا اس کی طرف, فطر السماوات والارض, جو آسمانوں اور زمین کی فطرتوں کا خالق ہے. یہ ہے فطرت. تو قرآن کریم میں جو مثال اگر آپ فطرت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی اس مثال کو سمجھیں کہ ابھی جناب ابراہیم کے پاس جسے کہتے ہیں وہ کیبلری بھی نہیں ہے پراپر. ابھی حضرت ابراہیم پہلی دفعہ اپنے اس سیکیورڈ جو انوائرمنٹ تھا اس سے نکل کے معاشرے میں آئے اور پہلی دفعہ انہوں نے نظر پڑتے ہی یہ سوالات اٹھائے معبود کون ہے, معبود کو کیسا ہونا چاہیے, رب کون ہے, رب کی صفات کیا ہیں, جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہوتا, جو مجھے چھوڑ کے چلا جائے وہ رب بننے کے قابل نہیں ہوتا. صرف اور صرف ظاہری طور سے روشن ہونا اور بڑے ہونے سے کوئی رب نہیں ہوتا, بلکہ رب وہی ہے کہ جو میرے ساتھ رہے, جس کے ساتھ میں رہوں, جس جو میری تربیت کرے. اور آخر میں انہوں نے نتیجہ دیکھا کہ میں نے ان سب کی پڑھائی کو بھی دیکھ لیا, ان سب کی روشنی کو بھی دیکھ لیا, یہ سب کے سب روشن اور بڑے ہیں تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے, لیکن میں نے اپنی جہد کو اس کی طرف پھرا لیا ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کی بنیادوں کا خالق ہے, جس سے کوئی شے کبھی جدا نہیں ہے وجودی اعتبار سے. یہ لفظ فطرہ بہت خوبصورت لفظ ہے, فطرتوں کو پیدا کرنے والا ہے آسمان اس کی طرف. ابھی مجھے اس کے لیے یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون سا ورڈ یوز کروں, ابھی میں یہ نہیں جانتا, لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی, اس سے میرے لیے فرق نہیں پڑتا کہ میں اس کو کسی نام سے جانوں یا کوئی کسی نام سے نہ جانوں. اصل فرق اس سے پڑتا ہے کہ میں اپنے وجود کی گہرائی میں اس کی حقیقت کا شعور رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا. یہ سب کی سب فطرت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے استعمال. تو بہرحال ان آیتوں میں بہت کچھ ہے, جنہیں اس پر بھی تقریباً بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے انہیں جگہوں پر, لیکن اب وقت ہمارے لیے تقریباً ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ اچھا ایک چیز تھوڑی سی آج ہمارے احباب کا خیال ہے کہ رجب کے نیام آ گئے, کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اب تقریباً رمضان تک ہم اس تین آیتوں کے ہی حوالے سے جو معروضات ہیں اس کو مکمل کر پائیں گے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ رمضان کا ایک بریک کیا جو ہم وہ 10-12 دن رکھتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر بات کریں. رمضان کے بعد انشاءاللہ اور اس دوران میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اس ٹاپک کو ڈیولپ کریں تھوڑا سا, کیونکہ دیکھیں ایک بات جس عقیدے کے ساتھ کہہ رہے ہیں یا جس نظریہ یقین کے ساتھ میں نے بات کرنا شروع کی وہ یہ نہیں ہے کہ کچھ درس و تدریس ہونا چاہیے, بلکہ نظریہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ چاہے انسان فرد ہو چاہے انسانوں کا اجتماع ہو, اس کی ترقی یا تنزلی کے لیے خداوند کریم نے کچھ معیار مقرر کروائے. جیسے ابھی ہم نے کئی اس میں پڑھا کہ فرد کی ترقی یا معاشرے کی ترقی, دونوں کے لیے کچھ کرائٹیریا ہیں. جہاں تک ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان میں سب سے اہم کرائٹیریا ہے حق کی معرفت, اس سے لگاؤ اور اس کی راہ میں آگے بڑھنا. تو یہ چیز صرف ایک بات سننے سے کبھی بھی پوری نہیں ہوتی, یہ ریکوائرمنٹ, بلکہ جب تک ہم سب لوگ مل کر ایک ایسا گروپ ایک ایسا طبقہ نہ پیدا کر لیں کہ جو معارف کے حوالے سے نہ صرف مضبوط ہو بلکہ اس کی نشر و اشاعت کے حوالے سے بھی, انہیں اس کی نشر و اشاعت بھی اس کے ذریعے سے وجود میں آتی ہو, اور اس قسم کی چیزیں تو نہ انفرادی نہ اجتماعی ترقی. تو اس حوالے سے میری گزارش آپ لوگوں سے بارہا یہ ہے کہ یہ تمام معارف جو بیان ہو رہے ہیں ظاہر اسی لیے قرآن کریم ہمارے سامنے, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں پیور اکیڈمک ہیں یا کوئی یہ کہتا ہے کہ محض نظریاتی ہیں عملی نہیں ہیں جبکہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, تو پھر یہ ڈائریکٹ اعتراض کو قرآن کہتا ہے کہ قرآن کریم نے ہم سے زیادہ تر باتیں وہ کی ہیں جو یا تو صرف اکیڈمک ہیں یا پیور تھیوریٹیکل ہیں, لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے, بلکہ क्राइटेरिया क्या है, इंसान के नफ्स की तरक्की है, जैसे ही नफ्स तरक्की याफ्ता होता है आपके गिर्द और पेश के तमाम चीजें बेहतर हो जाती हैं, आपके तमाम हाल और अहवाल दुरुस्त हो जाते हैं। तो इस हवाले से इसको भी डेवलप करें। रमजान के बाद इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं फिर इन्हीं चीजों को एक अंदाज से दोहराऊंगा, लेकिन तरीके का हमारा मुख्तलिफ हो जाएगा, और उसमें हम इंशाल्लाह कुछ प्रेजेंटेशंस के जरिए से या कुछ जैसे हम कह रहे हैं ना मल्टी मीडिया के इस्तेमाल के जरिए से, ताकि और फिर उसमें आप लोगों के सामने फिर ट्यूटोरियल्स भी होंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, ताकि ये मालूमात अच्छे तरीके से जहनों में बैठ जाए। क्योंकि असल बात जो है वो शनाख्त अपनी जात की है। जब इंसान खुद अपने आप को पहचान लेता है तो अपने हर और फेल अमल किरदार में बेहतर होता चला जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।